أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
جزاك الله خير. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَأَحْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُيَسِّرْ وَتُمَّ بِالْخَيْرِ. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نویں پارے کا آغاز کریں گے. اس سے پہلے کہ اس پارے کو دیکھیں، تھوڑی سی باتیں آٹھویں پارے کی جو یقیناً بعد میں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. پارے کا آغاز تھا کچھ شیطانی چیزوں سے، اور اس میں ایک زخرف القولی غرورا. کچھ سلائڈس کی روشنی میں جو اسٹوڈنٹس نے کل کے پارے کو سن کر بھیجی، تو یہ اللہ کرے کہ ان کا بھی صدقہ جاریہ ہو اور ہمارے مزید اس پارے کو سمجھنے کا ذریعہ بنے. شیطان ہمارا اس پارے کا تھیم تھا کہ کیسے انسان کے ساتھ اس کا رشتہ جڑتا ہے ڈے ون سے، حسد کا اور دشمنی کا اور عداوت کا. شیطان سب سے پہلے ہمیں زخرف القول غرورہ میں ڈال دیتا ہے، خوبصورت باتوں کے روپ میں کڑوی باتیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں شوگر کوٹڈ تھنگس. پھر اسی طرح ہم نے اس بارے میں سیکھا تھا کہ اللہ کے راستے سے ہٹنے کی ایک بہت بڑی وجہ جہالت ہے، اور جہالت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک علم کی کمی سے اور ایک خواہشات کے غلبے سے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں تو ہمیں اکثریت کے راستے کی پیروی نہیں کرنی. پھر اسی طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ اگر صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہیں تو اس کا سرا قرآن ہے، صرف اور صرف قرآن اور اللہ کے نبی کا فرمان. گائیڈنس ول بی کمپلیٹڈ. پھر اس کے بعد اللہ آپ کو مجھے دارالسلام کی طرف پکارتا ہے، اور وہ ہمارا دوست ہے. پھر شیطان کی قسموں کا ذکر تھا کہ اس نے اپنے مخلص ہونے کی قسمیں کھائیں اور آدم اور حوا کو اپنی کہہ لیجئے کہ باتوں میں لے آیا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ جنت کا شاہی لباس اتر گیا. پھر ہم نے سورۃ الانعام کے آخر میں دیکھا تھا قل ان الصلاۃ و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یعنی وہ شخص جو شیطان سے بچا ہوا ہے وہ ہے کہ جس کی پوری کی پوری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے گرد گرد گھومتی ہے. پھر ہم نے ڈریس کوڈ کی بات کی تھی, لباس و تقویٰ یعنی موڈیسٹی کا لباس یہی بہتر ہے. اندر جتنا تقویٰ آتا جائے گا اتنا باہر بھی اللہ کے حکم سے لباس ساتر ہوتا رہے گا. پھر ہم نے سیکھا تھا کہ لباس خوبصورت بھی ہو سکتا ہے, لباس کلرفل بھی ہو سکتا ہے, عورتوں میں عورتیں کچھ بھی پہن سکتی ہیں شرائط کے ساتھ کہ وہ صاف نہ ہو اور شفاف نہ ہو, سی تھرو نہ ہو اور اتنا سٹریچی اور اتنا باریک نہ ہو, اتنا چپکا ہوا نہ ہو کہ فگر دکھنے لگے. پھر ہم نے اس میں سیکھا تھا کہ اللہ کو پکارنا ہے تضرعم و خفیہ, خفیہ طریقے سے عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکارنا ہے. اور ایک اس پہ سلائڈ جو ہمیں پہنچی وہ کیا تھی, جو کرتا ہے تو چھپ چھپ کر اہل جہاں سے, کوئی دیکھ رہا ہے تجھے آسماں سے. ذرا سے اس پہ غور کریں, یہی تقویٰ ہے کہ اللہ از واچنگ می. جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا احساس بڑھتا جائے گا آپ کی میری عبادات خوبصورت ہوتی جائیں گی, ریاکاری کا شائبہ بالکل ختم ہو جائے گا. پھر اسی طرح سے ہم نے اس بارے میں مشرکین مکہ کی بہت ساری بدعات کو دیکھا جو جانوروں سے متعلق تھیں, کسی کو کسی پہ حرام کر دیتے, کسی کو کسی پہ حلال کر دیتے. تو کیا پتہ چلا کہ ایک معاشرے میں ایک ہی وقت میں دو دین چل رہے ہوتے ہیں, ایک وقت کے رسول کا لایا ہوا بتایا ہوا اور دوسرا خواہشوں والوں کا. تو ہم نے ہدایت کی پیروی کرنی ہے نہ کہ ہدن کی پیروی کرنی ہے. خواہشات کے پیچھے چلنے والا ہمیشہ نقصان میں ہے. پھر ایک بڑی چیز جو دو دفعہ تھی کل کے بارے میں, وہ شرح صدر اور ضیق صدر تھی, اور افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام بھی تھا. اور جس کے پاس کتاب ہے جس کے اندر ایمان ہے اس کو زندہ, اور ایمان سے خالی سینے کو مردہ سے تعبیر کیا گیا. تو کیا پتہ چلا کہ آپ اور میں یہاں سب قرآن کی صورت میں اپنے لیے زندگی لینے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے آپ کو اس سے بہترین فائدہ لینے والا بنا دے. اب ہم چلیں گے آج کے پارے پہ. اس پارے میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے. بنیادی طور پہ اس پارے کا جو تھیم ہے اتنا خوبصورت ہے, ہر روز کے پارے کی طرح آج بھی خوفزدہ ہوں کہ اس کا حق ادا نہیں کر سکوں گی, لیکن پھر ہم تو وہی کرتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, باقی چیزیں اللہ پہ. آج کا تھیم ہے محمد عربی, بولیے صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ, میدان دعوت سے لے کر میدان جنگ تک. حقیقت ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی عرب میں پیدا ہوئے اور اللہ کی رحمت سے انہوں نے اس معاشرے میں پھیلے ہوئے ہر برائی اور ہر برے رنگ کا مقابلہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تھی تو اس نبوت کا نقطہ آغاز اقرا بسم ربک الذی کی آیت سے ہوا. آپ نے اپنے 13 سالہ مکی دور میں جو کام کیا وہ دعوت کا کام تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کا ہاف سے بھی زائد حصہ صرف اور صرف دعوت اور تبلیغ میں گزرا. اور جب دوسرا کام شروع ہو گیا مدینہ میں آنے کے بعد, یعنی جنگوں کا سلسلہ, اس کو ملاحم کہتے ہیں, لام حا میم, ملاحمات یعنی جنگیں. تو جب جنگیں شروع ہو گئیں تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میدان دعوت سے نکل کر آپ میدان جنگ میں آتے ہیں. لیکن بڑی پیاری بات کہنے والی ہوں, سنیے گا اللہ کے نبی کی محبت سے دل میں اپنے آپ کو بھرپور طریقے سے محسوس کرتے ہوئے, کہ جب تک دعوت دے رہے تھے تو جنگیں نہیں کی, ٹھیک ہے, تو پھر تلوار سے تو نہیں پھیلا نا اسلام, اخلاق سے پھیلا. لیکن میدان جنگ میں کودنے کے باوجود دعوت اللہ نہیں چھوڑی. تو پھر مستقل سنت نبی کی کیا ہے, ادعوکم اللہ, اللہ کی طرف پکارنا. یہی تھا آپ کا ٹائٹل بشیرم و نذیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا آپ کا رشتہ اتنا ہی پختہ ہوگا جتنا ہم اس دین کی دعوت دیں گے. کنتم خیر امت اخرجت للناس پڑھ چکے, وکذالک جعلناکم امتا وسطا پڑھ چکے, ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر پڑھ چکے. یعنی ابھی تک تین تو بڑی بڑی دلیلیں ہم نے لے لیں کہ یہ امت امت دعوت بھی ہے اور امت مدعو بھی ہے. ساری بات کا اینڈ اپ کر دوں اگر اس جملے پہ کہ آپ کا میرا اللہ کے نبی سے تعلق اتنا ہی اچھا ہوتا جائے گا جتنا ہم میدان دعوت میں آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے اور وما علینا الا البلاغ پہ عمل کرتے ہوئے، لا اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ پہ عمل کرتے ہوئے، کسی بھی دنیاوی غرض فائدے جس میں شہرت، جس میں تعریفیں اور جس میں اور بھی چھوٹی چھوٹی نفسیاتی الجھنیں کیوں نہ آتی ہوں، ہم صرف اور صرف اس سوچ کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں کہ یہ انبیاء کرام کا کام تھا اور قیامت کے دن بھی اور انشاءاللہ میدان حشر میں اور پھر بعد میں جنتوں میں بھی امید کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ ان لوگوں سے خوش ہوں گے جو لوگوں کو برائیوں سے روک کر بھلائیوں کی دعوت دیتے رہے، خود بھی عمل کرتے رہے، دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیتے رہے۔ اس پارے کے اندر یہ ساری باتیں ہم کیوں پڑھیں گے؟ انشاءاللہ تعالی اس کو ایک آیت جو ہمارے اس پارے کی تھیم آیت ہے 157، کوشش کریں گے کہ اس پر کر سکیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وقت میں برکت دے دیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالی نے ایک بات سورۃ آل عمران میں ہم کو بتا دی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور یہ بات سچ ہے، جب آپ اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پہ چلنے لگتے ہیں نا، تو اللہ کی رحمتوں کا دروازہ ہماری طرف کھلنے لگتا ہے۔ اس پورے پارے میں جو بہت کچھ پڑھنا ہے اس میں سے جو جمع کرنا ہے وہ تو ہم ساتھ ساتھ کریں گے، لیکن کچھ چیزیں صرف اس شوق کو ابھارنے کے لیے کہ آپ اس پارے کا ایک لفظ بھی مس نہ کریں تاکہ آپ اس سے بہترین فائدہ لے سکیں۔ تو پہلی بات ہے کہ اس پارے سے ہم سیکھیں گے کہ سنتوں کو اپنانا ہے، بدعت کو مٹانا ہے، نفس پرستی سے نجات پانی ہے، اپنے اوپر خواہشات کا بوجھ کم کرنا ہے، دنیا کا بہت زیادہ بوجھ اٹھا کر دین کے کام نہیں ہو سکتے۔ بالکل اس کھلاڑی کی طرح جو کھیلتے وقت ہلکے سے ہلکے کپڑے پہن لیتا ہے، یا اس بھاگنے والے کی طرح جو اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹاتا جاتا ہے تاکہ جلدی سے منزل پہ پہنچوں۔ پھر اس بارے میں ہم سیکھیں گے کہ انسانیت تک اللہ کے رسول کا پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ نے جو پیغام نبی کے ذریعے دیا تھا، اب میں نے آپ نے اس پیغام کو لے کر انسانیت کو رب سے جوڑنا ہے۔ اور یہ بھی سیکھیں گے کہ گناہ کر کے ہم صرف خود پر ظلم کرتے ہیں اور اس کا وبال ہم پر ہی ہوگا، اور گناہ کے بعد پلٹ کر آ جانا اللہ کو پسند ہے۔ مایوس نہیں ہونا اگر پچھلی زندگی میں کچھ ہو گیا، سچے دل سے توبہ کرنی ہے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ پھر ہم اس میں سیکھیں گے کہ جان اور مال کی محبت کو دل کا بچھڑا نہیں بنانا، دنیا کی محبت کو دل میں نہیں لانا، دنیا ہاتھوں میں دل میں نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے معاملے سے سیکھیں گے کہ جب مسلمان مسلمان سے لڑتا ہے تو دشمن خوش ہوتے ہیں، اور دشمنوں کو خود پہ ہنسنے کا موقع نہیں دینا۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی اس بات سے کہ مجھ پہ دشمن ہنسیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے آج اس امت ہوتے ہوئے اس دعا پہ غور و فکر کرنے والا بنا دے۔ اور پھر اس بارے میں بھی شرک کا موضوع آئے گا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس کی موجودگی میں بڑی سے بڑی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر ہم اپنا جائزہ بھی لیں گے کہ کیا شرک یا شرک کا کوئی مظہر دیکھ کر مجھے غصہ آتا ہے، اور میں اس غصے کو پھر دعوت اللہ کے کام میں اضافہ کر کے بہترین طریقے سے استعمال کرتی ہوں کہ نہیں۔ پھر ہم نے اس میں یہ بھی سیکھنا ہے کہ اللہ کے حکم پر تاویلیں اور ہیلے بہانے نہیں بنانے، یہ بات ہم اصحاب سبت کے واقعے سے سیکھیں گے۔ اللہ کے حکم کو اپنی خواہشات کے لیے نہیں بدلنا، ورنہ ہم اللہ کے غضب کا شکار ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی سیکھنا ہے کہ رزق انسان کو موت کی طرح ڈھونڈتا ہے، اس لیے حرام ذرائع استعمال نہیں کرنے۔ پابندیوں کو برداشت کرنا ہے، کیونکہ پابندی برداشت کیے بغیر تربیت نہیں ہوتی، اور تربیت کے بغیر کوئی بھی بڑا کام نہیں ہوتا۔ اور ہمیشہ حق کی بات کرنی ہے، ورنہ ہم اپنے دل اور دماغ کا حق ادا نہیں کریں گے۔ اور پھر اس میں بھی ہم اولادوں کی باتیں پڑھیں گے کہ اولاد اللہ کی دی ہوتی ہے، اس کو کسی دوسرے کے نام سے منسوب نہیں کرنا، مثلاً پیراں دیتا، یہ کیا نام ہے؟ پیر دیتے ہیں بچے کہ اللہ دیتا ہے؟ تو آج سے اپنے بچوں کے نام رکھ لیجئے اللہ دیتا. ہے کسی کا بچہ؟ پہلے دور میں یہ نام بڑا معروف تھا, اللہ دیتا, بڑا پیارا نام ہے. اگر آپ کسی کا بچہ ہوا تو اس کا نام یہ رکھیے گا, یہ اللہ نے دیا ہے مجھے. بہرحال پھر اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ صبر کے ساتھ نیکی کے راستے پہ چلتے رہنا ہے اور اسلام کے راستے میں پیٹ نہیں دکھانی. اور پھر اپنا جائزہ لینا ہے, کیا قرآن سن کر میرا دل لرز جاتا ہے؟ کیا میرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ اور پھر اپنی ساری ہمدردیاں اور محبتیں ایمان والوں کے ساتھ لینی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ پارے میں اتنا کچھ ہے, تو پھر آپ کو میرا توجہ اور آپ کی میری دعا کتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس کا ایک ایک لفظ چن سکیں اور اس سے بہترین طریقے سے فائدہ لے سکیں. آئیے شروع کرتے ہیں. پارے کا نام ہے قال الملأ, سرداروں نے کہا. یہ ان لیڈ کا وہ طبقہ ہے جن کے مفادات پہ زد پڑتی ہے انبیاء کرام کے پیغام کے عام ہونے سے. پچھلی قوموں میں بھی اور اس دور میں بھی ہر وہ انسان جس کو اسلام پہ عمل کر کے اپنے ذاتی مفادات چھوڑنے پڑیں, وہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں. اور یہ پارہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 88 سے شروع ہو کر 206 تک جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر سورۃ الانفال کا کچھ حصہ اس میں ہے. بہت ہی کمپاؤنڈ اور پروفاؤنڈ پارہ ہے. پورے پارے میں سے آپ دیکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا میرا رشتہ جڑتا جائے گا, کہیں دائی اللہ کی صورت میں اور کہیں مجاہد فی سبیل اللہ کی صورت میں. اللہ تعالی ہمیں اس سے بہترین فائدہ اٹھانے والا بنائے. شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 88 سے 93 پہلا رکوع ہے. ٹاپک لکھ لیجئے, پیچھے سے کنٹینویشن ہے. شعیب علیہ السلام کا قافلہ دعوت حق. حضرت شعیب کی قوم کاروباری قوم تھی, روپے پیسے کے لین دین کا شکار تھی. اور یاد رکھیے, پیسہ جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کی محبت اتنی زیادہ بڑھتی ہے اور دل میں بخل اتنا ہی زیادہ آتا ہے. جاب میں سے ہو سکتا ہے کچھ بچا کر انسان خوشی سے دے دے, کیونکہ ایک سیٹ اماؤنٹ گھر میں آ جاتی ہے, پتہ اگلے مہینے پھر آئے گی. کاروبار میں بعض دفعہ آپ کے ہاتھوں میں لاکھوں ہوتے ہیں اور بعض دفعہ آپ کے پاس گھر کے خرچے کے پیسے بھی نہیں ہوتے. تو جتنا پیسہ آتا ہے مزید کمانے کے لیے اس کو انویسٹ تو لوگ کر جاتے ہیں, اور پھر اس طرح دل میں تنگی اور بخل پیدا ہوتا ہے. یہی بات کچھ اس آیت میں دیکھ رہی ہے. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا. اس قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب, ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے. تھریٹننگ, دھمکیاں ملتی ہیں اللہ کے دین کے سچے احکامات کو عام کرنے پہ. یہ باتیں کیوں کہتے ہیں؟ مشکل ہوگا, پھر ہم کیسے کاروبار کریں گے؟ پھر سود کے بغیر آج کے دور میں کام کر کے تو دکھائیے, دس اینڈ دیٹ. تو یہی دھمکی کا انداز ادھر دکھتا ہے. ہاں مگر ایک آپشن آپ کو دے دیتے ہیں, اور وہ کیا؟ اللہ یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ. شعیب علیہ السلام نے جواب دیا, کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں اگرچہ ہم اس کو مکروہ ہی جانتے ہوں؟ ہم تو اللہ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسے نجات دی, اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں پھر آ جائیں. لیکن ہاں یہ کہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے مقدر کیا ہو. ہمارے رب کا علم ہر چیز پر محیط ہے, ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. اے ہمارے پروردگار, ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کر دے, اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے. اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا, اگر شعیب علیہ السلام کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے. پھر دھمکیاں, اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے. بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا, بس وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے. جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان کے گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے. جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی وہی خسارے میں آ گئے. اس وقت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے گئے. دکھ کو محسوس کیجئے گا. ایک سچا انسان جس کی ساری زندگی لوگوں کی اصلاح کے لیے گزر جائے اور لوگ پھر بھی مان کے نہ دیں تو فتو اللہ عنہم. اس وقت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے, اے میری قوم, میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے تھے اور میں نے تو تمہاری خیر خواہی کی, پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں؟ کہہ تو یہ رہے ہیں کہ رنج کیوں کروں, لیکن ایک ایک لفظ میں دکھ اور تکلیف اور رنج کی آمیزش ہے. یہ ہوتا ہے سچا دائی دین, چاہے وہ وقت کا نبی ہو یہ آج کے دور کا داعی دین ہو، اس کو لوگوں کو غلط کام کرتا دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ تو اس قصے سے ہم نے کیا سیکھا؟ پہلی بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صرف نماز روزہ سکھانے نہیں آتے، ورنہ اس قرآن کی جگہ صرف ایک بکلٹ کافی تھی۔ ایک میں نماز کے مسائل ہوتے، ایک میں روزے کے مسائل ہوتے، ایک میں حج کے مسائل ہوتے، اور دیٹس اٹ۔ جیسے آج بھی کچھ لوگوں نے دین کو صرف 5 پلرز آف اسلام کے اندر سمیٹ دیا۔ اللہ کا دین آپ کی میری زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے۔ کاروباری زندگی ہو، گھر کی زندگی ہو، شادی بیاہ ہو، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ لیکن کچھ لوگ جن کے کاروبار، جن کے بزنس پر اسلام کے لاگو ہونے پہ حرف آتا ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ دین مسجدوں میں قید ہو جائے۔ وہ مسجدوں کی خدمت کرتے ہیں، قالین ڈلواتے ہیں، ڈونیشنز بھی دیتے ہیں، چندے بھی دیتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، ہمیں نہ چھیڑنا، اس ممبر سے آ کر سود کی حرمت کی باتیں نہیں کرنا، اور فلاں 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 چیزیں اس کو چھوڑ دو۔ ہوتا کہ کمائی میں ہے سود، کمائی میں ہے دھوکہ، کمائی میں ہے رشوت، اور اس کے ساتھ چندے، اس لیے زیادہ دن نہیں چلتی وہ چیزیں۔ آج جب میں مسجدوں میں ٹوٹ پھوٹ دیکھتی ہوں، ایک سال پہلے کی مسجد تو بالکل نہیں تھی، اس کے اندر آج کیا ہو گیا، تو ایک دم خوف آتا ہے کہ اللہ اگر ہم بھی کہیں کچھ لگائیں تو ہمارا بھی ضائع نہ ہو جائے۔ یاد رکھیے، رزق حلال کہیں لگتا ہے نا، اس کی تاثیر آپ کئی سال تک لیتے ہیں۔ ایک پنکھا حلال کی کمائی سے آیا اور ایک پنکھا حرام کی کمائی سے آیا۔ امید ہے کہ حلال والا زیادہ چلے گا، اور دوسرا اللہ جانتا ہے۔ ایک تو ٹیک کیئر اچھی کرنی چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو لوگوں کی نیتوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ تو آج کے اس حصے میں جو بات سمجھ آتی ہے، کوئی یہ کہہ دے کہ آج کے دور میں کیسے کام چل سکتا ہے سود کے بغیر، آپ کر کے تو دکھائیے۔ اور آج ہمیں ایک متھ دے دی گئی، خاص طور پہ جب سے بینکنگ کا سسٹم عام ہوا، ہم کہتے ہیں دولت کمائی نہیں جا سکتی بینکوں کے سوا، دولت کمائی نہیں جا سکتی انٹرسٹ کے سوا۔ میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو ایسی سوچ رکھتے ہیں، ابو بکر صدیق کے پاس دولت تھی؟ عبد الرحمن بن عوف کے پاس پیسہ تھا؟ آپ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن اس دور کے ارب پتی شخص تھے۔ جب ان کا قافلہ مدینہ میں آتا، مال اور اسباب سے لدا ہوا، اتنا بڑا قافلہ ہوتا کہ مدینہ کی زمین میں رشہ آ جاتا تھا، تھپ 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 اونٹوں کی آواز ہوتی تھی۔ اور جب یہ فوت ہوئے تو ان کے مال کو سونے چاندی کے ٹکڑوں کی صورت میں کاٹ کاٹ کے بانٹا گیا تھا۔ ازواج مطہرات کے پاس اتنا کچھ حصہ ان کی طرف سے وصیت کے طور پہ آیا تھا، کہاں سے آیا تھا؟ کیا ابو بکر اور عبد الرحمن بن عوف سود پہ کام کرتے تھے، رشوت لیتے تھے؟ کیا ان کی کمائی کے اندر اس طرح کی قباحتیں تھیں جو آج بھی آتی ہیں؟ نہیں، ناممکن ہے۔ تو مان لیجئے 1000 سال تک مسلمان اس دنیا میں ورلڈ لیڈر بن کے رہے، پوری اکنامکس ان کے ہاتھ میں تھی، انہوں نے اسلامی اصولوں پہ دنیا چلا کر دکھائی کہ یہ چیزوں کے بغیر بھی مال بنتا ہے۔ دوسری چیز اس سے سمجھیے کا بڑی اہم ہے، اور معذرت کے ساتھ ان لوگوں سے جو پیسے والوں کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھتے ہیں، وہ جہنمی جا رہا ہے، لینڈ کروزر سے نکلا ہے، وہ آگ میں جائے گا، دیکھو ذرا اس کے ہاتھ میں اتنا مہنگا فون ہے۔ یہ سوچ بھی اس صدی میں دے دی گئی کہ پیسے والا ہونا جہنمی ہونا ہے۔ اور وہ بیچارے بھی پھر ایسی باتیں سن سن کے کہ جس نے گھر بنا لیا، جس نے کوٹھی لے لی، وہ جہنم میں جائے گا، جنت نہیں دیکھے گا، وہ بھی گلٹ میں بیچارے۔ پیسے والوں کے دل میں لوگوں نے کیا ڈال دیا، دنیا کی موج ہے پھر کر لو، چلو پھر حرام سے کرو، آگے جا کے تو کچھ ملنا نہیں۔ بڑا کراس لگائیے، پیسہ دنیا کا اور ایمان کی دولت دونوں اکٹھی ہو سکتی ہے، اور اکثر یہ اکٹھی ہوتی ہے۔ آپ سچے ایمان والوں کو کبھی مال کی کمی کا شکار نہیں دیکھیں گے، وہ کبھی چندے نہیں مانگیں گے، یہ تو لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آپ کا حصہ ڈال جائے، آپ کا کچھ نصیب بن جائے۔ کام تو اللہ کرتا ہے، اللہ نے دیا ہوا خود ہی اسی میں سے ہو جائے گا، لیکن آپ اپنا حصہ ڈال کر شیئر لے لیجئے، آپ کو کچھ فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا، تاجر الصدوق، سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف، ابو بکر صدیق عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ کروڑ پتی ہیں۔ عثمان غنی 9 دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پہ مال سے لدے ہوئے اونٹ دے رہے ہیں، اس کے باوجود عشرہ مبشرہ۔ تو یہ گلٹ نکال دیجئے، اگر آپ کو اللہ نے دنیا کا مال دیا ہے بالکل پریشان نہ ہو، حساب آپ ساتھ ساتھ اپنا کرتے جا رہے ہیں، اللہ وہ زیادہ نہیں لے گا۔ مسئلہ کہاں بگڑتا ہے جب دنیا کے مال کے ساتھ نافرمانی بڑھتی ہے، اور پھر زکوٰۃ تک بھی نہ دی جائے، باقی چیزیں تو دور کی بات ہے۔ اور مسئلہ تب بگڑتا ہے کہ جب ہماری اپنی ایک ایک شادی میں کروڑوں لگ جائے اور اللہ کا دین بیچارہ ترستا رہ جائے کہ اب کب یہ سارا جمع کر کر آ کے تو کترا کترا جوڑ کر کوئی چیز لے، پھر خطرہ ہے۔ خوب کمائیے، خوب خرچ کیجئے، کہاں؟ اللہ کے رستوں میں۔ یہ جو فام ابھی نعمتی ربی کا فحدث ہے نا آیت، ہم نے جو اس کو سوچا ایک لاکھ کا جوڑا پہنو اور لوگوں کو دکھاؤ دیکھو میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اور جب ہم حدیث سنتے ہیں کہ اللہ اپنی نعمتوں کا اظہار بندے کے جسم پہ دیکھنا چاہتا ہے، تو ہم اس کا یہ سوال سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوب مہنگے کپڑے اور ایک ایک ہزار ڈالر کا پرس پکڑ لو تو پھر دیکھو کیا ہوگا۔ نہیں، صحابہ نے اس آیت کو ایسے سمجھا تھا کہ جو جتنا اللہ کے رستوں میں یوں بارش کی طرح دیتا ہے، صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا اس کے پاس بہت سارا تھا۔ تو کیا پتہ چلا کہ دنیا کی ترقی اور دین کی ترقی دونوں بس یک وقت ممکن ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے شوہر جو کما کے لا رہے ہیں، ماشاء اللہ آپ کا بڑا گھر ہے، آپ کی گاڑی اچھی ہے، تو یہ اللہ کا مہر ہے کہ قہر ہے؟ یہ آپ کو کیسے پتہ چلے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے؟ تو اس کا بہت آسان جواب ہے کہ آپ کا وہ مال کہاں لگ رہا ہے، کس امید میں جمع کرتے جا رہے ہیں، بچوں کے بڑھاپے یا بچوں کی جوانی یا ان کی تعلیم پہ ہی صرف، یا پھر آپ کو اللہ کے دین کی ضرورتیں دکھتی ہیں۔ اور اللہ کرے ہماری نظریں کھل جائیں، نگاہیں بڑی ہو جائیں، ہماری نظریں کمزور ہیں، آج ہمیں قریب کی نیکی نہیں دکھتی، ہم دور کی نیکیوں پہ پڑھنے جاتے ہیں۔ تو اس سارے واقعے سے جو آپ کو مجھے سمجھ آیا، حضرت شعیب کی دعوت بڑی سیدھی سادی تھی، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ نبی کی تکذیب کی۔ کیسے؟ سب سے پہلے تو پیغام قبول نہیں کیا، ہم سے نہیں ہوتا یہ۔ پھر شرک کی دعوت دی، دو آپشن دے دی، واپس آ جاؤ ہمارے دین میں تو ہم خوش ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور حدیث نوٹ کر لیجئے، کہ سچے مومن کے دل میں تین میں سے ایک بات ضرور ہوتی ہے، اور اس میں سے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے اس کی محبت سب سے بڑھ کے ہوتی ہے۔ سچا مومن اللہ اور رسول کی محبت میں سب سے آگے، وہ جس سے بھی محبت کرے گا اللہ کے لیے کرے گا، منات للہ فمنا للہ، اور کفر کو ایسے ہی ناپسند کرے گا جیسے خود کو آگ میں پھینک رہا ہو۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ سے محبت آپ کو مجھے اتنی شدید ہو جائے کہ اس کے بعد پھر ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ محسوس کرنے لگیں۔ پھر تیسری بات دیکھیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے تو ان کو پیار سے بات کی، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ ان کو دھمکیاں ملیں بستیوں سے نکلنے کی، آج ہم نظروں سے نہیں گرنا چاہتے، خاندان کی ذرا سی ناراضگی ہمیں اللہ کے حکموں سے پیچھے کرتی ہے۔ پھر یہ دعا بھی یاد کیجئے، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ کسی کو لگے مغلوب ہوں، میرے گھر والے اس دین پہ معاون نہیں ہیں، میرے خاندان، میری دوستیں، میری برادری میرے اس کام پہ نہیں، تو دعائیں مانگیے کہ اللہ مجھے فیصلے کرنے والا بنا دے۔ بیچ بیچ میں رہنا بہت دیر تک نہیں چلتا، یاد رکھیے گا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آیت 92 میں ہم نے کیا دیکھا ہے، اس کو ایک مائنڈ میپ سے دیکھیے۔ پیغمبر پر ایمان لانے والے دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، نجات تو اینڈ پہ ان کو ہی ملی۔ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں دین پہ عمل کریں گے نا دنیا تو ضرور بگڑے گی، چلو آخرت تو کچھ بنے گی۔ نہیں، دنیا پہلے بنے گی آپ کی انشاءاللہ، آخرت بعد میں۔ جبکہ نبی کی تکذیب کرنے والے دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ آپ نے میں نے کیا سیکھا؟ نمبر ایک، غرور اور تکبر نہیں کرنا، اللہ کے غضب سے ڈر کر رہنا ہے۔ اور پیغمبروں نے قوم سے خیر خواہی کی، ہم نے بھی خیر خواہی ہی کرنی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اللہ تعالیٰ بہترین فیصلے کرتا ہے، رب سے راضی رہوں گی تو وہ میرے ساتھ بہترین معاملے کرے گا، انسانوں میں الجھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے استقامت سیکھی، انبیاء علیہ السلام کی طرح حق پر قائم رہنا ہے، کوئی ہمارا ساتھ دے یا نہ دے۔ اور آج کے دور کے اندھیروں میں چراغ بنی ہے، چھوٹا سا چراغ بہت بڑے اندھیرے کو دور کر دیتا ہے۔ آج مجھے آپ کو دین پہ جمنا ہے، یاد رکھیے کہ اسلام اور ایمان زبردستی نہیں تھوپا جاتا۔ اپنے ظرف کو بڑا کر کے سنیے، یہ دورہ قرآن آپ کے میری زندگی میں ایک ہلچل پیدا کر دے، ڈولتے ڈالتے ایمان سے کچھ نہیں ملے گا۔ ڈھیلے ڈھالے دین بہت سن لیے، بہت سنا لیے، اس دفعہ تو سیدھی سیدھی بات کرنی ہے۔ جس کو سمجھ آ گئی وہ بہت خوش ہوگا، جس کو سمجھ نہیں آئے گی پھر وہ اپنا فیصلہ خود کر لے گا۔ اور جتنا زیادہ اندر آپ کے میرے ایمان جائے گا نا، اتنی چینج آئے گی۔ آپ دیکھیں چھوٹے سے پودے پہ کبھی کبھی بہت پھل لگتا ہے نا تو ٹہنی ٹوٹ جاتی ہے، اسی طرح کچھ لوگوں کے اندر ابھی ایمان پختہ نہیں ہوتا، لیکن کوئی نیکی کا کام شروع کرتے ہیں، بس چار دن کیا شوق پورا چھوڑ دیا۔ اپنے آپ سے پوچھئے، جس شوق سے نیکیوں کے کام شروع کرتی ہوں کیا پورے بھی کرتی ہوں؟ جس شوق سے کمٹمنٹ کی نیت کرتی ہوں کیا اس کو نبھاتی ہوں؟ دنیا کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم جب ہماری اپنی ذات پہ بات آئے تو ہم پیچھے ہو جائیں، تو مان لیجئے کہ ٹھکا ہوا ایمان نہیں ہے. اور انبیاء کرام کے ساتھ ایمان لانے والے جو ساتھی تھے وہ ایمان کے اندر ٹھکے ہوئے تھے. تو ہم نے قافلہ حق میں شامل ہونا ہے، کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کرنا. بولیے، اپنے دل سے بول رہے ہیں کہ میرے کہنے پہ؟ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے راستے میں جما دے اور بہترین سے بہترین کام آپ سے لے لے.